بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى؟ یہاں تک پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی باتیں، عقائد وغیرہ کا ذکر فرمایا، جیسے عام طور سے مکیہ صورتوں کا یہی انداز ہوتا ہے. اب یہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی کچھ تفصیل، ظاہر ہے پورا واقعہ تو نہیں آیا لیکن کچھ وضاحت کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ بات گزشتہ ہفتے آ گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر جو وحی کے نازل ہونے کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کیوں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ یاد دلایا گیا، اس کا ذکر گزشتہ ہفتے آ گیا تھا کہ مختلف باتیں تھیں. گویا حاصل یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تھی، آپ کو دی گئی، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمزوری کے ساتھ حق لے کر باطل کے طاقتور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، آپ کا بھی یہی حال ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام غالب آئے تھے، آپ بھی غالب آنے والے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تنہائی میں نبوت دی گئی تھی، آپ کو بھی تنہائی میں نبوت دی گئی ہے، اور معجزات کے ذریعے سے اس کو پھر ثابت کیا گیا. وہل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا، یا موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، گویا کہ جن کو کہا یعنی انبیاء بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کی جتنی اولاد ہے وہ سب بنی اسرائیل ہیں. وہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پہنچا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. واقعہ کا یہ حصہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے یہ فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی. یہ کب واقعہ تو سب کے ذہن میں ہوگا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام غیر معروف راستے سے مدین پہنچ گئے. مدین کیوں گئے تھے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی اور فرعون سے دور جانا چاہتے تھے، فرعون کی حکومت اور ماتحتی سے نکلنا چاہ رہے تھے. دوسرا یہ کہ خاندانی لحاظ سے یہ مدین بن ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے مدین تھے، تو مدین کے یعنی مدین بن ابراہیم کی نسبت سے اس جگہ کا نام مدین پڑا تھا. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اوپر جا کر یہ رشتہ داری جڑتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی لاوی بن یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اسی طرح یہ مدین بن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین تھے، تو وہاں جا کر یہ رشتہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی جڑتا ہے. تو خاندانی لحاظ سے کچھ جوڑ بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جب خاندانی لحاظ سے جوڑ ہے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ان کا رشتہ ہے، تو وہاں پر نیک افراد بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، جن سے کچھ مناسبت بھی ہو جائے. یہ مختلف وجوہات تھیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدین کا انتخاب فرمایا. اذ رأى نارا، بہرحال مدین پہنچے، شروع کا واقعہ تو سورہ قصص میں آ جاتا ہے، وہاں پر اس کی تفصیل آتی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں پر وہی کنویں سے پانی پلانے کا جو واقعہ پیش آیا، وہ کون تھے، کن کی دو بیٹیاں تھیں جو پانی پلانے آئی تھیں؟ عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں. قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. ہاں، مدین میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن تاریخی لحاظ سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے کے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد کے ہیں. تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑا فرق ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو طویل عمر دی ہو تو بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت فاصلہ ہے شعیب علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام میں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جیسا کہ مشہور ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہوں، ان کے خاندان کے فرد ہوں اور نیک آدمی ہوں. بہرحال اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیک آدمی تھے. قرآن کریم نے یہی بتایا، واقعہ جہاں بیان کیا ہے کہ دو بچیاں تھیں، پانی پلانے گئی تھیں، اور پھر یہی تھا کہ ابونا شیخ ان کبیر، ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ شیخ کون تھے، ان کا نام نے بیان کیا، وہ شیخ کون تھے، باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیک آدمی تھے. اب وہ شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے، واللہ عالم، یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال مدین میں تقریباً 10 سال ٹھہرے، اس لیے کہ جو بھی شیخ مدین تھے یا شعیب علیہ السلام تھے، ان سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 8 سال تو آپ پر یہاں مدین میں ٹھہرنا ہمارے ساتھ لازم ہے، بکریاں چرانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء، اللہ نے جو بھی نبی بھیجے ان انبیاء نے بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. تو بکریاں چرانا بھی انبیاء کی سنت ہے، اس سے انسان میں سادگی تواضع پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ بکریوں کے ساتھ انسان سختی نہیں کر سکتا، نرمی سے پیش آتا ہے، بات نہ مانے تو یہ نہیں کہ زور سے پٹائی کر دی، ڈنڈا مار دیا. اونٹوں کو زور سے مارنا پڑتا ہے، تو اونٹ چرانے والوں میں، اونٹ کے ساتھ رہنے والوں میں بڑائی آتی ہے، سختی آتی ہے، سخت مزاجی. بکریوں والوں میں تواضع، پستی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ بات احادیث سے ثابت ہے. بہرحال 8 سال تو لازم تھا، 10 سال بات یہ طے ہوئی تھی کہ 8 سال آپ پر لازم ہے یہاں مدین میں ٹھہرنا ہمارے پاس، بکریاں چرانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، کھانا وغیرہ ہمارے ذمہ ہوگا، اور دس سال اگر آپ پورے کر لیں تو بہتر ہے، یہ طے ہوا تھا. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زائد مدت تھی، یعنی 10 سال والی مدت، وہ پوری کر لی تھی. بہرحال اب 10 سال پورے کیے یا اس سے زائد مقدار پوری کی، واللہ عالم، یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو لے کر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، والدہ بھی ہیں مصر میں اور ظاہر ہے کہ بھائی بھی ہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان سے ملاقات کا بھی ایک عرصہ ہو گیا کہ ملاقات نہیں ہوئی، تو مصر جانا چاہتا ہوں. مصر کے ارادے سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے، بکریاں ساتھ تھیں. یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، بکریاں لے کر نکلے، بیوی کو حمل ہے اور سردی کی راتیں ہیں، رات اندھیرا، بالکل اندھیرا، راستہ معلوم نہیں، راستہ گم ہو گئے، مختلف قسم کی پریشانیاں ایک ساتھ ہو گئے. انسان پر جب ایسا وقت آتا ہے تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، بیوی کے ولادت کا وقت بالکل قریب آ چکا، سردی زیادہ ہے، آگ جل نہیں رہی، جلانے کی کوشش کی، اس زمانے میں پتھر سے پتھر مارتے تھے، آگ جلتی تھی، آگ نہیں جل رہی، سخت سردی ہے، اندھیرا بہت زیادہ، بکریاں ادھر ادھر ہو گئیں اندھیرے میں، اب کیا چیز کو تلاش کریں اور کیا حاصل کریں، راستہ بھی معلوم نہیں. ظاہر ہے ایسے موقع پر انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے. یہ آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ہر طرح کی پریشانی ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ دور دیکھا، کوہ طور، اس کی جانب آگ کے کچھ آثار نظر آئے۔ تو اپنی بیوی سے کہا، اب پتہ نہیں صرف بیوی اکیلی ساتھ تھیں یا اور بھی کوئی ساتھ تھا، خادم کوئی ساتھ تھا یا خاندان کے کوئی اور افراد، یا کچھ اسلام قبول، یا کچھ اس وقت تک نبوت تو نہیں ملی تھی لیکن کچھ اور صلحاء اس زمانے کے کچھ ساتھ تھے۔ واللہ اعلم، بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے۔ ظاہراً تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ تھیں۔ اب قرآن نے الفاظ کیا استعمال کیا، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا، زوجتی ہی نہیں کہا۔ یہیں سے ایک ادب علماء نے بیان کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا تذکرہ کرنا چاہے تو گھر والی، یہ ایک ادب اردو میں جو آیا یہاں سے ماخوذ ہے۔ عام لوگوں میں ظاہر ہے یہ چیز نہیں ہوتی، جو لوگ اس یعنی یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے لوگوں میں جو ان چیزوں سے کچھ آداب سے واقف ہوتے ہیں یا اس قسم کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کا مزاج رکھتے ہیں، ورنہ تو انگلش وغیرہ میں تو انگریزی زبان میں تو وائف کہہ دیتے ہیں اور بیوی کہہ دیتے ہیں عام بولنے والے بھی۔ ظاہر ہے کوئی واجب کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے ہی کسی کے سامنے جب تذکرہ آ رہا ہے تو خاص طور پہ بیوی کا لفظ لے کر اس عورت کی طرف کسی کا ذہن لے جانا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے مطلق لفظ بول دیتے ہیں گھر والی۔ ایک قرآن سے بھی ماخوذ ہے، واللہ اعلم، بعض علماء نے فرمایا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو قابل ملامت نہیں ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، اب آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، ظاہر ہے کہ کہیں جانے والی تو تھی نہیں، مطلب ہے کہ میرے ساتھ ساتھ نہ آؤ، تمہیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تم آرام سے بیٹھو، میں جاتا ہوں۔ انی آنست نارن، دور سے آگ نظر آ رہی ہے، کچھ آگ جیسا کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، وہاں سے میں اپنی لکڑی ساتھ لے جا کر، کچھ نہ کچھ لکڑی جلا کر وہاں سے کوئی شعلہ، کوئی آگ مل جائے گی، لکڑی وغیرہ جلا کر لے آؤں گا تو اتنا تو فائدہ ہو جائے گا کہ روشنی اور گرمی یہ دو چیزیں تو حاصل ہو ہی جائیں گی آگ کے ذریعے۔ آگ جس کو قرآن نے جب تذکرہ کیا، متاعا للمقوین، مسافروں کے لیے یہ فائدے کی چیز، ظاہر ہے کہ ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے گھروں میں جو مقیم ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ مسافروں کو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے درندے دور رہتے ہیں، حشرات وغیرہ دور چلے جاتے ہیں، مچھر وغیرہ اس کے دھوئیں سے دور چلے جاتے ہیں، روشنی گرمی حاصل ہوتی ہے، کئی فوائد ہوتے ہیں، کھانا پکانا تو مستقل فائدہ ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی شعلہ لے آتا ہوں آگ کا۔ او اجد علی النار ہدا، یا کم از کم اتنا تو ہوگا، ہو سکتا ہے دونوں ہی کام ہو جائے، یا کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ آگ جب ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، آگ نہ لا سگا تو کم از کم آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا تو مل جائے گا، ہو سکتا ہے دونوں کام ہو جائیں، لیکن کم از کم ایک کام تو ہو ہی جائے گا۔ وہاں چلے، فلما اتاها، جب آگ کے پاس پہنچے، ظاہر ہے دور سے دیکھی تھی آگ، وہ آگ کیا تھی، وہ آگ نہیں تھی، اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی۔ دیکھا درخت ہے، اس کے پتے بھی ہیں، آگ نظر آ رہی ہے لیکن آگ اس کو جلاتی نہیں، درخت جل نہیں رہا، پتے جل نہیں رہے، سب کچھ صحیح سالم محفوظ ہے، موجود ہے، اور آگ جل رہی ہے، وہ اصل میں آگ نہیں تھی، وہ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی تھوڑی سی۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، کچھ دیر تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا عجیب منظر ہے، پھر سوچا کہ چلو آگ تو جلا ہی لوں، لکڑی لی، آگے بڑھے آگ جلانے کے لیے، تو آگ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دور ہٹ رہی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آگ ان کے قریب آنے لگی تو ذرا گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اتنے میں آواز آئی، نودی یا موسیٰ، اللہ کی طرف سے ندا دی گئی کہ اے موسیٰ۔ اچھا، مجھے کوئی جاننے والا یہاں پر؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، انما العسر یسرا، مشقت کے بعد آسانی آتی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مشقتوں سے گزر رہے تھے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں انسان کو دو پریشانی آ جاتی ہیں تو انسان کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر جو ظاہر ہے کہ اپنی ایک تو بیوی کو گھر سے لے کر نکلنا، والدین سے دور لے کر جانا، اور راستے میں اس قسم کی پریشانیوں کا پیش آنا، اور اس طرح کے ظاہری کوئی اسباب موجود نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے، نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ آگے کہیں جا سکتے ہیں۔ جب مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف انسان کا اخلاص کے ساتھ انسان متوجہ ہوتا ہے تو کیا سے کیا ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع عن علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع عن علیک، اپنے دونوں جوتے اتار دو، اپنے جوتے اتار دو۔ حدیث میں آتا ہے کانتا من جلد حمار میت، واللہ اعلم اس وجہ سے اتارنے کا کہا ہو، بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مردہ گدھے کی کھال سے بنے ہوئے تھے۔ تو بہرحال جوتے تو ویسے بھی، یعنی جوتے ناپاک تھے یا پاک تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مقام ادب جب ہو تو جوتے اتار دینا ہی ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی انا ربک فاخلع عن علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طوا، اس لیے کہ آپ طوا کے مقدس وادی میں ہیں۔ وادی پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ، طوا کے نیچے ایک علاقہ تھا اور اس کا نام طوا، یہ پہاڑ طور ہے اور یہ وادی جو درمیان نیچے جو ہے وہ طوا ہے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مبارک جگہ ہے، مقدس اور مبارک جگہ ہے، اس لیے جوتے اتار دیجئے۔ چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا تھا تو یہود میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہوتا یعنی، لیکن بہت زیادہ اہتمام تھا کہ عبادت کے موقع پر جوتے اتارنے کو وہ لازم قرار دیتے تھے۔ شریعت میں اس چیز کا، اسلام میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ دیکھو جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب نہ قرار دو۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بسا اوقات جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ کیوں؟ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مسلک بھی، مذہب بھی وہی ہے کہ جوتے اتارنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا جس وجہ سے بھی دیا گیا ہو، لیکن بہرحال ہماری شریعت میں جوتے اتارنا نماز کے وقت لازم نہیں ہے۔ ہاں بعض مسائل کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ علیحدہ ہیں، لیکن جوتے اتارنا نماز کے وقت ہماری شریعت میں، اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ یہود اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوں گے واللہ عالم، اب تو خیر ان کے مذہب کی بہت سی چیزیں انہوں نے چھوڑ ہی دی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہم سمجھتے تھے شاید کوشر کا وہ اہتمام کرتے ہوں گے کہ صحیح طور پر ذبح ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، پتہ چلا کہ کوشر بھی اب کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں اب وہ جو شرائط تھی ذبح کی، جس کو وہ کوشر کہا کرتے تھے، وہ ان شرائط کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ بعضوں کے یہاں تو بالکل بسم اللہ پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا دستور ہے ہی نہیں یہود میں، اور بعضوں میں ہے بھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک جانور پہ، پہلے جانور پہ کوئی بسم اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر تمام جانور پورے دن ذبح ہوتے رہیں گے، سب حلال ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا تو ان کی شریعت میں بھی تھا، اہل کتاب کی شریعت میں بھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ کوشر درست نہیں ہے ہمارے لیے بھی، اس لیے کہ ایک مسلمان اگر وہ ذبح کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کی جو شرائط ہیں وہ مکمل کرنا ضروری ہے، رگے کاٹنا اور اللہ کا نام لینا، جانور کا حلال ہونا وغیرہ۔ تو اگر غیر مسلم، یعنی کوئی کتابی، یعنی کوئی نصرانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی یہودی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ میں نے ذبح کیا ہے، تو اس کے لیے بھی تو یہ شرائط ہوں گی کہ ان شرائط کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ اگر شرائط کا خیال رکھا ہے تو حلال ہے، قرآن نے کہا طعام الذین اوت الکتاب احل لکم، لیکن اگر اس نے ان شرائط کا خیال نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ جانور حلال نہیں ہوگا، ایسے چاہے وہ اس کو کوشر کہیں یا جو بھی کہیں، ہمارے لحاظ سے وہ حلال نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ طعام الذین اوت الکتاب احل لکم، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ نے فرما دیا، تو ان کی جو بھی چیز ہو، ان کے یہاں جو بھی کھانا ہو اور کھانا حلال، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے یہاں جو بھی کھانا ہو حلال ہوگا، کیا پتہ وہ حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے، مسلمان بھی تو بہت سے ہیں جو حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طرح اہل کتاب میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ان کے یہاں جوتے اتارنے کا اہتمام ہے یا نہیں ہے وہ معلوم نہیں، لیکن بہرحال نصارہ میں تو نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے کہ نصارہ میں نہیں ہے، ان کے چرچ وغیرہ میں تو وہ جوتے پہنتے ہیں۔ اب مسئلے کی بات تھوڑی سی مختصراً سمجھ کے آگے چلتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ جوتے پہننے میں خاص طور پہ دو چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، عام نماز میں، انفرادی طور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جوتے پاک ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ جوتے ایسے ہوں کہ اس کی وجہ سے پیر زمین پر، پیر کی انگلیاں زمین پر لگ سکتی ہوں۔ اس لیے کہ جیسے نرم چپل ہوتے ہیں، اس زمانے کے چپل بھی چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، خفین وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں چپل بھی ایسی ہی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں جو بہت نرم قسم کی چپل ہوتی ہیں، جن میں جو عام طور سے ہمارے یہاں بیت الخلاء وغیرہ میں بہت سی مرتبہ استعمال ہوتی ہیں، سادہ بالکل نرم چپل ہوتی ہیں، اس طرح کی چپل پہن کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اب سجدے میں بھی اس کے پیر، اس کی انگلیاں زمین پر رہیں گی، چپل مڑ بھی جاتا ہے تو پیر کے ساتھ ساتھ وہ چپل بھی مڑ جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ جوتے پیر کے تابع ہو جاتے ہیں، موزے کی طرح بن جاتے ہیں۔ لیکن سخت قسم کے اگر جوتے ہیں تو اس میں شبہ رہتا ہے نماز کے صحیح ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں، کہ پیر زمین تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جوتے کے آگے جگہ خالی ہے، پیر اوپر رہ گیا اور جوتے کا کنارہ ہم نے زمین پر سجدہ کرتے وقت زمین پر کنارہ رکھ دیا، پیر ہوا میں رہ گئے۔ بہرحال اس میں شبہ رہتا ہے، تو سخت قسم کے جوتوں میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں تو احتیاط کی جائے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر صورت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن بہرحال عام لوگوں کو چونکہ اس کی عملی صورت معلوم نہیں ہوتی، اس میں تو احتیاط کی جائے۔ لیکن عام چپل جو نرم ہوں، پیر کے ساتھ مڑ جاتے ہوں اور پاک ہوں، ان میں نماز پڑھنا فی نفسی ہی جائز ہے۔ یہ تو نماز کی بات ہو گئی، لیکن جوتے پہن کر مسجد میں جانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک اصول ہے شریعت کا، شریعت کا ایک اصول ہے کہ ادب کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ ادب کیا چیز ہے، بے ادبی کیا چیز ہے، عرفاً دیکھا جائے گا۔ پہلے زمانے میں مسجدیں ہوتی تھیں، نیچے کنکر ہیں یا مٹی ہے، تو ظاہر ہے ابھی بھی ہمارے یہاں بھی مسجد اگر ایسی بنی ہوئی ہو کہ اس میں کنکر اور پتھر ہوں، تو وہاں اگر کوئی سیدھے پاک چپل پہن کر چلے جاتا ہے، بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کے تعمیر ہونے کے وقت چاہے مسجد کی نیت کر چکے ہیں، مسجد کا حصہ بن چکا ہے، لیکن تعمیر ہو رہی ہے، کارپیٹ وغیرہ کچھ ڈالا نہیں ہے، فرش ابھی پکا نہیں ہے، وہاں لوگ جوتے پہن لیتے ہیں۔ قالین لگنے کے بعد اس پر جوتے پہننا، یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے، قالین بھی گندا ہوگا اس میں، تو ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، خلاف ادب ہے۔ تو بہرحال نماز میں جوتے پہننا ایک الگ مسئلہ ہے، مسجد میں جوتے پہن کر جانا علیحدہ مسئلہ ہے۔ پھر جوتے، بعض جوتے وہ ہوتے ہیں جو گھر ہی میں پہنے جاتے ہیں، اندر پہنے جاتے ہیں، اس طرح کے جوتے اگر کوئی مسجد میں پہن لیتا ہے تو خلاف ادب بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال زیادہ ادب یہی ہے کہ انسان جتنا زیادہ یہ جوتے وغیرہ مسجد سے علیحدہ ہی رکھے، مسجد میں جوتے پہن کر نہ جائے، یہ زیادہ ادب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور ہمارے عرف میں تو عام باہر کے پہننے کے جوتے اگر کوئی اندر پہن کر جاتا ہے مسجد میں، تو بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور اس سے مسجد گندی بھی ہو جاتی ہے۔ انی انا ربک فاخلع عن علیك، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو۔ ادب کا تقاضا یہی کہ جوتے اتارنے چاہیے ایسی موقع پر۔ انک بالوادی المقدس طوا، آپ مقدس پاکیزہ وادی میں ہیں جس کا نام طوا ہے۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا، اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھ یہ احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ لینے تو گئے تھے آگ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، اور کون سا پیغمبر، وہ خاص مقام ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دیا، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ان کا ملے گا۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو بات وحی کی جاتی ہے وہ غور سے سننا۔ فاستمع ایک ہوتا ہے فاسمع، ایک ہوتا ہے فاستمع، عربی کا اصول ہے جتنے حروف کی جائے جب کسی حرف کو زائد کر دیا جاتا ہے فاسمع بھی کافی تھا، فاسمع کے بعد فاستمع ایک تا کو زائد کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید ہے کہ اچھی طرح سننا، فاستمع لما یوحا، غور سے سننا جو بات وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی اس لیے میری ہی عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، وقت ابھی سے نہیں بتاتا کب آئے گی، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. اور کیوں آئے گی قیامت؟ آتیتن اس لیے آئے گی، لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش یعنی اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں بتائی ہیں اس میں کتنے اہم اصول آ گئے، دین کے بنیادی اصول سب آ گئے. دین کے بنیادی اصول اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات اگر دیکھی جائیں، توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین اہم عنوان ہیں قرآن کریم کے، اور یہ تینوں چیزیں اس میں آ گئیں. فاستمع، میں وحی کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے پیغمبر پر، رسالت کا مسئلہ آ گیا، رسالت کا ذکر آ گیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، توحید کا ذکر آ گیا، اور توحید کے بعد فاعبدنی، عبادت میں جو اہم مقام عبادت کو حاصل ہے، عبادتوں کا ذکر آ گیا. جب خدا ایک ہی ہے تو اسی کی عبادت کی جائے، تو توحید بھی آ گئی، عبادت بھی، اور عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اس کا تذکرہ آ گیا. توحید، رسالت، اور تیسری چیز ہے آخرت، ان الساعۃ آتیۃ، میں آخرت کا ذکر آ گیا. تین جو اہم مضامین قرآن کے ہیں اس میں بیان کر دیے گئے، اور زائد چوتھی چیز عبادت کا ذکر آ گیا. اور عبادت کے لفظ میں عموم تا ہر قسم کی عبادت، اس میں سے خاص طور پہ نماز کا ذکر کر دیا، اقیم الصلاۃ لذکری. اقیم الصلاۃ، صل الصلاۃ نہیں کہا، صل لذکری نہیں کہا، اقیم الصلاۃ. نماز ایک ہوتا ہے نماز ادا کر دینا، ارکان ادا کر لینا، جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور سورت وہ پڑھ لینا. قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقامت کا لفظ خاص طور پہ نماز کے ساتھ بیان فرمایا، یہ غور کرنے کی بات ہے اور اہمیت دینے کی بات ہے کہ کیوں قرآن کریم میں خاص طور پہ صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے، کیوں صرف نماز پڑھ لینے کا حکم نہیں دیا، اقامت کا ذکر آیا. فرق ہے دونوں میں، عام طور پہ ہم لوگ اس فرق کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن فرق ہے. انسان نے وضو کر لیا، اس کے فرائض ادا کر دیے اور نماز پڑھ لی، تکبیر تحریمہ، فرائض، واجبات، شرائط وغیرہ کے ساتھ نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی. اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو نماز میں جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. ایک شخص مرد مسجد میں، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے گھر میں تنہا نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لی اس نے، اقامت صلاۃ نہیں ہے. ایک شخص سے نماز پڑھنا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ لی، اقامت صلاۃ نہیں ہے. ایک شخص سے نماز پڑھتا ہے اور کوشش بھی نہیں کرتا کہ دھیان لگائے نماز میں، ادھر ادھر توجہ، ادھر کا سوچ رہا ہے، ادھر کا سوچ رہا ہے، نماز میں سلام پھیر لیا، فرائض ادا کر لیے، ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن اقامت صلاۃ نہیں پایا گیا. نماز میں دھیان کی کوشش کی جائے، اس کے جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان کی رعایت کی جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ اقامت صلاۃ ہے اور پابندی کی جائے. یہ اقامت صلاۃ قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کئی بار یہ تذکرہ آیا ہے اور دل چاہتا ہے ہر مرتبہ تاکید کروں، اس لیے کہ اس کا اہتمام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے اس کا اہتمام وہ نہیں پایا جاتا. وہ یہ کہ نماز میں اقامت تو چلو دوسرا تو اعلیٰ درجہ ہے, نماز کے فرائض اور ذمہ داری ادا کرنے کے لحاظ سے بھی اتنا ضروری ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے, جو تلاوت کی جا رہی ہے, سورہ فاتحہ ہے, سورت ہے, اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ اسی طرح اگر آواز میں پڑھا جائے تو کسی کو سنا سکتے ہوں, حروف صحیح ادا ہو رہے ہوں. یہ ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی تیز اگر کسی کو سنانا پڑے تو ہم نہیں سنا سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اسی کو آواز میں بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ضروری بات ہے, خیال رکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں نماز میں, جو کہ فرض ہے, نماز میں قرآت فرض ہے, اگر ہم قرآت کر رہے ہیں تو قرآت کا مطلب یہ ہوا کہ بس آواز میں ہلکا اور تیز ہونے کا فرق ہے. اسی کو تیز آواز سے اگر پڑھیں تو ہم مجمع کو سنا سکتے ہیں. کیا ہم نماز میں قرآن اس طرح پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ اور سورت اس طرح پڑھتے ہیں کہ مائک لگا دیا جائے اور مجمع کو سنایا جائے تو ہم سنا سکیں؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا سنا رہے ہیں؟ وہ صرف خیال ہے. بہت سے مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ انفرادی نماز میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ذہن میں پڑھ رہے ہیں. ذہن میں پڑھنا قرآت نہیں ہے, حروف کا ادا ہونا یہ قرآت ہے, یہ فرض ہے, اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ تذکرہ کئی مرتبہ آیا لیکن اس کی بار بار تاکید کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کا اہتمام جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں پایا جاتا. واقم الصلاۃ لذکری, تو نماز قائم کرنا ہے. اور پھر کیسے؟ لذکری, کیوں نماز پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. بعض جگہوں پر تو لوگ تیاری ہوتے ہیں, کوئی نئی بات ملے اور نیا فرقہ وجود میں آ جائے. ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا ذکری, کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھنا ہے میری یاد کے لیے. تو اصل چیز نماز نہیں ہے, اصل چیز میری یاد ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہے, دل میں اللہ کی یاد ہے, بس کافی ہے. ہمیں نماز کی بھی ضرورت نہیں, ہمیں زکوٰۃ اور حج کی ضرورت نہیں, ہمارے دل میں اللہ ہے, دل میں اللہ کی یاد ہے, بس. عجیب ہے, انہوں نے کہا صرف ذکر اصل ہے, اللہ کی یاد اصل ہے, نماز بھی اسی کے لیے تھی. اب اگر دل میں یاد آ گئی تو نماز وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں, ولیعاذ باللہ. تمام فرائض کا انکار کر دیا, نیا دین آ گیا. واقم الصلاۃ لذکری, تو نماز قائم کرو اور نماز میں یہ کوشش کرو کہ اللہ کی طرف دھیان لگے, اللہ کی طرف دھیان لگے, خشوع کی کوشش کی جائے, اس کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں تاکہ لذکری پر عمل ہو, اللہ کی یاد. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, دھیان تو اللہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں گیا تھا. تو اگر اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا تو مقصد کیا حاصل ہوا؟ لذکری والا مقصد حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کی یاد ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے. اور یہ بھی خیال رہے کہ بہت سی مرتبہ لوگوں کو نوافل میں اور تہجد میں زیادہ دھیان اور دل لگتا ہے اور فرائض کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. فرائض تو بس ذمہ داری سمجھ کر ادا کر دیتے ہیں, حالانکہ فرائض کی اہمیت زیادہ ہے, اس کو اور زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کی نورانیت کچھ اور ہے, نوافل کی نورانیت اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. اور جتنا انسان اعمال کرے گا, جتنے اعمال کرے گا, عبادت ہو, اقامت الصلاۃ ہو, جتنا بھی ہوگا, سب کا بدلہ آخرت میں آئے گا. ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا, قیامت آنے والی ہے, قیامت میں, قیامت کبرا جو اصل قیامت ہے وہ بھی, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہر شخص کی موت آ جائے گی. قیامت صغرا, ہر شخص کی موت بھی آنے والی ہے, موت کے وقت کسی کو نہیں بتایا. قیامت آنے والی ہے, قیامت کے وقت کسی کو نہیں بتایا. میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں, لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى, پہلے سے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا یہ وقت ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ انسان مرنے سے پہلے موت کا وقت معلوم ہو گیا تو سوچے گا چلو موت سے پہلے توبہ کر لیں گے. نہیں, کسی کو معلوم نہیں. نوجوان بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, آئے دن خبر آتی ہے فلانے کا انتقال, فلانے کا انتقال, ہوتا ہی رہتا ہے. بس انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں تو سوچ لیتا ہے, ان للہ پڑھ لیتا ہے, فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچا دیتا ہے, اپنے بارے میں خیال نہیں, ابھی تو بہت وقت باقی ہے. دوسرے اچانک مر سکتے ہیں, میں اچانک نہیں مر سکتا. انسان کا اپنا خیال ہوتا ہے. ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعیٰ, روزانہ انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال تیار رکھے کہ آج بھی جانا ہو تو میں تیار ہوں. اس کے لیے میں نے کچھ دعائیں بھی بتائی تھیں جو احادیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی دعا بتائی ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے, فلانی دعا ہے اس کو پڑھنے سے انسان دوزخ سے نجات پا لیتا ہے, فلانی دعا ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے اگر اس دن موت آ گئی تو فطرت اسلام پر مرتا ہے, کوئی دعا ہے جس کو پڑھنے سے انسان اپنے چوتھا حصے کو دوزخ سے آزاد کر لیتا ہے, چار مرتبہ پڑھ لے. ایک دعا وہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے گا. مختلف قسم کی دعائیں ہیں, انسان اس طرح کی دعائیں پڑھ لے, استغفار کا اہتمام کر لے, درود شریف کا اہتمام کر لے, پھر اگر کسی دن جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت ہی میں جا رہا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعیٰ, یہی تو ہے کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بتا کر کہ فلانے دن تمہیں جانا ہے پہلے سے تیاری کر لو, وہ بات نہیں ہے. ہر وقت تیار رہو, ہر وقت تیار رہو, گناہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر وقت گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو, استغفار کا اہتمام کرو. کسی وقت جانا ہو آنکھیں بند ہوئیں تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملانے والی چیز ہے. تحفۃ المؤمن الموت حدیث میں آتا ہے, مؤمن کا تحفہ ہے موت. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى, ہرگز اے مخاطب, ہرگز تجھے قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکے وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, واتبع هواه اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے. جس شخص میں دو کام ہوں, جس شخص میں دو صفتیں ہوں, ایمان نہیں رکھتا اور واتبع هواه خواہشات کا اتباع کر رہا ہے, خواہشات کی اتباع کرتا ہے, جو دل چاہتا ہے, دنیا کے پیچھے منہمک ہے, اپنے مزے کی چیزوں میں لگا ہوا ہے, انسان اگر ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھے گا, تعلق رکھے گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا وہ عمل, چاہے زبان سے وہ کہے یا نہ کہے, اس کا وہ عمل, انسان کے اس کے ساتھ رہنا اور بری صحبت انسان کو بھی آخرت سے غافل کر دیتی ہے, مسلمان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. بسا اوقات انسان, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان غور نہیں کرتا اور اس کی طرف دھیان نہیں جاتا انسان کا. اب کتنے لوگ ایسے ہیں, خود ہمارا, ہم اپنا حال سوچ سکتے ہیں, ہمارا حال کیسا ہے, کیا ہم آخرت سے غافل ہیں یا آخرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں, موت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے, دیکھو ہر قرآن پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ اگر غیر ایمان, بے ایمان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے, یا وہ لوگ جو اپنی دنیاوی چیزوں میں منہمک, دنیاوی خواہشات میں منہمک ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھو گے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد سے غافل کر دیں گے. اور اگر آخرت کی یاد سے غافل ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا, فتردا, ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تو اے مخاطب, لا يصدنك عنها, ہم ہر ایک زبان سے کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں, موت کو مانتا ہوں, زبان سے سب کہتا ہے, ٹھیک ہے, زبان سے تو سب کہتے ہیں اور ہر ایک کہتا ہے, لیکن زبان سے کہنا کافی نہیں, اپنے عمل سے, عمل سے انسان وہ عمل کرے کہ واقعی وہ مرنے کے لیے تیار ہے اور آخرت اس کے ذہن میں ہے اور آخرت کی طرف اس کا دھیان لگا ہوا ہے. گزشتہ ہفتے ایک بات تھی, چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے ان آیات میں, لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها, خیر اس کا تذکرہ پھر انشاءاللہ کہیں کر لیں گے, پہلے بھی شاید کہیں تذکرہ آ چکا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے چونکہ تعلقات رہتے ہیں, اس کی مختلف قسم کی تعلقات ہوتے ہیں غیر مسلموں سے, کہیں اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ جائے گا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, اپنی خواہشات کے اتباع کرتا ہے, ایسا شخص, اے مخاطب, تجھ کو ہرگز آخرت سے روک نہ دے, آخرت سے دور نہ کر دے, آخرت پر ایمان لانے سے دور نہ کر دے, ورنہ فتردا, ورنہ اے مخاطب تو بھی ہلاک ہو جائے گا, ہلاکت میں پڑ جائے گا. یہاں تک تو یہ واقعے کا ایک وقفہ ہو گیا. بنیادی عقائد کی بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلات والسلام ظاہر ہے کہ ابھی گھبرائے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ آگے ان کو ایک ذمہ داری دینا چاہ رہا ہے۔ یہاں تک تو نبوت ان کو مل گئی، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب ان پر کیا حالت طاری ہوئی تھی اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو ہم تک پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدائی وحی نازل ہوئی، شروع میں جب وحی نازل ہوئی تھی، آپ پر عجیب حالت طاری ہو گئی تھی، اور جس کی تفصیل آ جاتی ہے، زمّلونی والے واقعہ جو آتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے اس وقت انتہائی پریشان ہوں گے، ایک گھبراہٹ ان پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ایک دوستانہ انداز سے خطاب فرمایا کہ ذرا گھبراہٹ دور ہو، آگے ذمہ داری دینی ہے، کام لینا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تم نے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ اس سوال میں بھی عجیب، ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، کتنی حکمتیں ہوں گی۔ ایک تو اس میں حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا انسیت ہو جائے، ذرا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایک صرف آخرت کی اور یہ دینی باتیں نہیں، اچھا ٹھیک ہے کوئی عام بات چیت بھی ہو رہی، جیسے دوستانہ انداز ہوتا ہے بات کا، کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا کی گھبراہٹ ذرا دور ہو اور وہ بھی کچھ بولیں۔ تو سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، گھبراہٹ دور ہو گئی اور دوستانہ انداز سے کلام فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ تاکید بھی کر دی کہ دیکھو اچھی طرح دیکھ لو، ہاتھ میں لکڑی ہی اٹھائیے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ اندھیرے میں نے سانپ ہی اٹھا لیا تھا۔ یہ جو بعد میں سانپ بن گیا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں خیال ہو کہ شاید اندھیرے میں سانپ اٹھا لیا، نہیں نہیں ابھی دیکھ لو، ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، دیکھا، جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، دیکھا ہاں ہاتھ میں لاٹھی ہے، پکا کر لیا، آگ تھی، آگ کی روشنی بھی آ رہی تھی، ہاں لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، عرض کیا، ہی عصایا، جواب پورا ہو گیا تھا، جواب پورا ہو گیا تھا، یہ عصا یا لاٹھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، یہ موقع چھوڑنا نہیں ہے، جتنی باتیں ہو سکتی ہے کر لو، ذرا بات کو طویل کر لو کہ کچھ اور دیر تک بات کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ عصا یا اتوکا و علیہا، کیا مزہ ہوگا دل میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کس شوق سے اور کس محبت کے ساتھ کلام کر رہے ہوں گے کہ بات منقطع کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن بات طویل بھی کریں تو بے ادبی نہ ہو جائے، دونوں چیزوں کو جوڑنا مشکل لگ رہا ہے، گھبراہٹ بھی ہے، کیا کریں، اللہ کی طرف سے کلام ہو رہا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، فرمایا ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر سہارا بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا تھا کیا کیا کرتے ہو اس سے، لیکن بات لمبی کرنی ہے کہ ذرا موقع مل رہا ہے اللہ سے بات کرنے کا، لیکن اب خیال ہوا کہ نہیں نہیں، زیادہ طویل بات کرنا بے ادبی ہے، مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، تو اس لیے بس بات روک دی، یہ کہہ کر، ولی فیہا معارب اخرا، اے اللہ اور بھی منافع، اور بھی کام میرے اس سے ہوتے ہیں، اور بھی اس میں مقاصد اور بھی کام اس سے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جب سوال کر لیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دے دیا، بات پکی ہو گئی کہ لاٹھی ہے نا، گھبراہٹ بھی ذرا دور ہو گئی، ذرا بے تکلفی کا کلام بھی ہو گیا، تو اب آگے ذمہ داری۔ قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اب یہ لاٹھی زمین پر پھینک دو، زمین پر ڈال دو اسے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، فالقاها فإذا هي حية تسعى، جب وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئی، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یہ کیا، ابھی تو لاٹھی تھی، میں نے ابھی تو بتایا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا ہے، میں نے زمین پر ڈالی، لاٹھی تھی، اب سانپ کیسے بن گیا ہے، حیتن، اور یہ بھی سانپ بھی دوڑتا ہوا ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے، گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑ لو، گھبراؤ نہیں، اس سانپ کو پکڑ لو، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پہلی حالت میں ہم پھر لوٹا دیں گے، آپ ہاتھ لگائیں گے، اس کو پکڑیں گے، پہلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا تھا، آگے جا کر جب فرعون معجزہ مانگے، کوئی معجزہ معجزے کا سوال کرے، یہ لاٹھی ہے، یہ ڈال دو زمین پر، سانپ بن جائے گا۔ اس لاٹھی میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے منافع دیے تھے، جب پتھروں پہ مارا تھا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، سمندر پہ مارا تھا تو اس پہ 12 راستے بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی میں کیا کچھ رکھا تھا۔ من جانب اللہ معجزہ عطا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا کہ ابھی سے دیکھ لو، ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو پہلے سے مشق کرا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، یہ فلاں اس طرح پڑھے گا، یہ کرے گا، مشق کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو مشق کرا دی کہ دیکھو پہلے سے دیکھ لو ہوتا کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے سامنے جب جائیں گے تو پہلی مرتبہ ہو تو کہیں گھبرائیں گے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، دیکھا ہوا ہے پہلے سے۔ یہیں تک روکتے ہیں، اس لیے کہ آگے واقعہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک معجزہ دیا گیا، دوسرا معجزہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر آئے گا، یہیں پر روکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے ان آیات میں بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہی جو سب سے اہم ترین سبق ہے، خاص طور پہ آج کل کے لحاظ سے ہمارے لیے اہم ترین سبق ہے، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تین باتیں، خاص طور پہ چار باتیں بیان فرمائی تھیں، توحید، رسالت، یہ ہمارے لیے بنیاد ہیں، آخرت، یہ تین چیزیں ہمارے عقیدہ، اور عبادات کا اہتمام، عبادات میں نمازیں درست کرنے کا اور اقامت صلاۃ کا اہتمام، یہ خاص طور پہ ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو منتخب فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو بلند مقام عطا فرمایا، ظاہر ہے یہ ان کے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بلند مقام دیا، جو بھی دیا، ان کے محنتوں مجاہدوں کے بعد ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو دیتا ہے، محنت اور مجاہدے کے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لازم قرار دیا، کبھی کسی سے مجاہدہ پہلے ہوتا ہے، کبھی کسی سے بعد میں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوقات، اب شعبان کے اور اخیر مہینے کا اخیر چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ گھڑیاں بھی ہمیں صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجاہدہ تو ہمارے بس کی بات ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ان انبیاء، ان صلحاء اور جو ان کے متبعین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جماعت میں اور ان کی جماعت میں آخرت میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔